أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ليلة القدر کی راتوں میں سے صرف اب ایک رات بچی ہے، وہ ہے شب 23، جو کہ کل انشاءاللہ اگر عمر باقی رہی تو انشاءاللہ کل ہمیں یہ رات نصیب ہوگی. اور یہ وہ رات ہے کہ 19, 21 اور 23 شاید انسان کی تقدیر بدلنے کے لیے اہم ترین رول پلے کرتی ہیں یہ تین راتیں. اگر انسان چاہے تو اپنا مستقبل ان راتوں کے ذریعے، ان راتوں کے اندر جو توفیقات الہی اپنی فل انرجی کے ساتھ جو ہے انسان کے سمت گامزن ہے، اگر انسان ان توفیقات الہی سے فائدہ اٹھائے تو کیا ہوگا، انسان کا مستقبل جو ہے وہ سنور سکتا ہے. اب میں صرف ایک دو مطالب شب قدر کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ رات گزر جائے اور ہم غفلت کے ساتھ اپنے ٹائم کو بتائیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے، ادب حضور اسرار ماہ رمضان، جو کہ استاد فیاض بخش کی ہے. استاد فیاض بخش جو ہیں وہ استاد سعادت پرور کے شاگرد ہیں، استاد سعادت پرور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. تو یہ استاد بھی ماشاءاللہ سے انہوں نے تین کتابیں لکھی ہیں، ادب حضور، ماہ رجب، ماہ شعبان، اور یہ جو میرے ہاتھ میں ماہ رمضان. اس کے اندر یہ شب قدر کے حوالے سے کچھ اہم یعنی مطالب بیان فرماتے ہیں کہ ان شبوں میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یعنی ہم بصیرت کے ساتھ ان شبوں کے اندر وارد ہوں. دیکھیں، ایک اہم سوال جو ممکن ہمارے ذہنوں میں پیش آئے کہ کیوں تین راتیں ہیں. کبھی ہم کہتے ہیں 19ویں رات، یعنی جو 19 کی جو رات ہے اس میں احتمال ہے کہ وہ شب قدر کی رات ہو. 21ویں رات کو شاید علماء فرماتے کہ یہ شب قدر کی رات ہو. 23ویں رات کا بھی احتمال قوی ہے، اور بعض تو علماء یہ کہتے ہیں شاید 27ویں شب بھی، 27 کی جو شب ہے وہ بھی شاید لیلۃ القدر. 27 کی جو، ہاں میں آتا ہوں، اس میں بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ احتمال ہے کہ شب قدر کی رات ہو. البتہ اہل سنت کے ہاں جو ہے وہ 27 کی رات جو رات ہے شب وہ زیادہ قوی ہے، لیکن ہم جو شیعہ ہیں ہم 19, 21, 23 کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. بعض علماء تو حتیٰ جو عید کی جو رات ہے، شب عید فطر ہے، اس کو بھی اہمیت دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ بھی لیلۃ القدر کی اس جو اہمیت ہے، اس یہ رات بھی اس سے کوئی کم تر رات نہیں ہے. اب یہاں پر ایک حدیث ہے نبی خود، دیکھیں، قال ابو عبداللہ علیہ السلام، یعنی کون ہے ابو عبداللہ؟ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ التقدیر فی لیلۃ 19 والابرام فی لیلۃ 21 والامضاء فی لیلۃ 23. دیکھیں، تین راتیں 19, 21 اور 23. کہتے ہیں کہ یہ تین راتیں جو ہیں نا، یہ تین مرتبے ہیں در حقیقت. لیلۃ القدر کے کیا ہیں؟ تین مرتبے ہیں. آخری مرتبہ 23 کی رات ہے. کیسے؟ امام فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام، انسان کی تقدیر جو مستقبل کی ہے وہ شب 19 شب 19 کو لکھی جاتی ہے. اوکے، یہ ایک. 21ویں رات کو کیا ہوتا ہے؟ استقرار، یعنی 21 کی جو شب ہے جو ہم نے کل گزاری، وہی تقدیر جو نازل ہوئی تھی خداوند متعال، اور ہے نا سورہ قدر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تتنزل، کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، تقدیر کو لاتے ہیں، نازل کرتے ہیں. کب؟ 19 کی رات کو. 21वीं रात को क्या होता है? यही तकदीर, यही तकदीरात, ये तस्बीत हो जाती है।
यानी तकमील हो
तस्बीत
जाती
हो
है,
जाती है यानी
तकमील हो जाती है।
तकरीबन फाइनल हो जाती हैं।
हाँ तकमील
सही है, तकरीबन फाइनल हो जाती हैं।
तकमील भी कह सकते
तकमील भी
हैं।
कह सकते हैं, फाइनल भी कह सकते हैं, दोनों कह रहे हैं ठीक है। यानी अब यही तकदीरात है। अच्छा, और
ये क्यों
तेईस
हो
की
सकती है?
रात, एक मिनट आता हूँ, 23 की रात को क्या होगा? 23 की रात को इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वल इम्दा, दस्तखत होती है उन तकदीरात के ऊपर, सिग्नेचर होती है। क्या यानी, क्या दस्तखत? यानी आप देखें, ये जो इमाम है, जो नहीं, मलाइका और रूह जो हमारी तकदीरात को नाजिल करते हैं, किसके सामने लेकर आते हैं? इमाम मासूम। कौन है आज का इमाम? इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। यानी एक एक हम में से हर मुसलमान की तकदीरात 19 की रात को इमाम मासूम, इमाम ज़माना के महज़र में लाई जाती हैं। और इमाम अलैहिस्सलाम 23 की रात को क्या करते हैं? इन तकदीरात को इम्ज़ा करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, दस्तखत करते हैं। यानी अब यही तकदीरात हैं जो हमारे लिए एमाल होंगी, मुहक्कक होंगी पूरे साल के लिए।
सवाल
तकदीरात जो है ना, वो इंसान के आमाल के मुताबिक नाजिल होती हैं। अब जिस कदर, अब शबे लैलतुल कदर आती तो इंसान क्या करे? लास्ट सेशन में बात हुई थी, इंसान शबे लैलतुल कदर को अपने पिछले साल के गुनाहों को चेक करे कि मैंने कौन से बुरे काम अंजाम दिए, कौन से बुरे आमाल अंजाम दिए। अगर आपके जहन में आते कि हाँ मैंने फ़लाँ दिन मैंने वो काम अंजाम दिया, बहुत बुरा काम अंजाम दिया था, फ़लाँ दिन मैंने गुनाह, क्यों, क्या यहाँ क्या करें इंसान? यहाँ पर इंसान इस्तिगफार करे, जानाना इस्तिगफार करे। फकत जबानी तौर पर इस्तिगफार ना हो, बल्कि दिल से इस्तिगफार हो। उस इस्तिगफार का नतीजा ये होगा कि इंसान की जो तकदीरात है ना, उनमें तब्दीली आ सकती है। और वो जो तकदीरात होंगी ना, वो हो सकता है अच्छी तकदीरात हो इंसान के लिए, ठीक है ना, अच्छे आमाल इंसान के लिए लिखे जाएं, मुमकिन है। अलबत्त एक और बात जो उस्ताद फैयाज़ बख्श ने अपने असातीद से नकल फरमाई, वो ये कि हम कोशिश करें एक तो माह रमज़ान में भी और इन लयालिय कदर में क्या करें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा दो हस्तियों से ज़्यादा मुतवस्सिल हों, दो हस्तियों से ज़्यादा, एक इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम और दो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। क्योंकि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, ज़ाहिर सी बात है, इमाम हाजिर हैं, इस ज़माने के इमाम हैं, हमारे बाप हैं। और हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बिलाखिर वो हस्ती हैं कि खुद रिवायत के अंदर मौजूद है कि क्या, लैलतुल कद्र, कहते हैं कि लैलतुल कद्र की हकीकत हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। तो हमें कोशिश करनी कि इनसे मुतवसिल करें, यानी कोशिश करें कि बाज़ नमाजें जो हम पढ़ते हैं, बाज़ कुरान की जो तिलावत हम करते हैं, उसको हिदिया दें हम इमाम ज़माना को और हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को, कि जिसके नतीजे में वहाँ से भी तोहफे और हदिये आए इंशाअल्लाह। हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में सैर कर रहे थे, और इससे पहले कि हम मज़ीद इस किस्से को रेज्यूम करें, हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इजाज़त लेते हैं और उनसे दुआएं तलब करते हैं। देखें, हम पहुँचे थे हुबूत आदम अलैहिस्सलाम पर। अब हमें ये देखना है कि ये हुबूत क्या है। हुबूत की डेफिनेशन और उसकी तारीफ आपके सामने पेश की थी कि हुबूत के क्या मरातब हैं, क्या मराहिल हैं, लेकिन अब हमें ये देखना है कि इस हुबूत को हम कनेक्ट करना चाहते हैं तौबा से, तौबा आदम अलैहिस्सलाम से। और आज हम ये देखेंगे कि हकीकत तौबा क्या है। बस पहले हम ये देखते हैं दोबारा कि हुबूत की दो किस्में हैं, हुबूत अव्वल, हुबूत दुव्वम, इसको थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं और फिर तौबा की हकीकत के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद महफिल तौबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हम मुशाहिदा इंशाअल्लाह करेंगे अहादीस की रूह से। देखें, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुबूत अव्वल का ख़िताब आया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीही वक़ुलना, जब शैतान ने उनको उनके वजूद में तज़लज़ुल ईजाद किया, जिसके नतीजे में उन्होंने दरख्त से खाया, तो यहाँ पर खुदावंद सुबहान का खिताब आता है, वक़ुलना इहबितू वक़ुलना इहबितू बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव वलकुम फ़िल अर्ज़ मुस्तक़र्रुन व मताउन इलाहीन। इस हबूत को हम कहते हैं हबूत अदावती कहते हैं, जिसके बारे में आपको तफसीलन कुछ आरज़ अर्ज़ किए थे। ये पहला हबूत था। अब इस हबूत के बाद एक और ख़िताब आता है, یعنی یہ آیت، یہ جو میں نے آپ کو آیت تلاوت کی نا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36، 36. اس آیت نمبر 36 کے بعد آیت نمبر 37 میں کیا ذکر ہے؟ فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے توبہ کرنے کے لیے جو کلمات درکار تھے نا، ان کلمات کو تلقی کیا، دریافت کیا. آدم علیہ السلام نے توبہ کی ان کلمات کے ذریعے، اور خداوند سبحان کیا ہے، انہ ہو التواب الرحیم. جب توبہ محقق ہو گئی اور قبول ہو گئی حضرت آدم کی، اس کے بعد آیہ نمبر 38 سورہ بقرہ، قلنا اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کہ یہاں پر حبوط دوم کا خطاب آتا ہے. دیکھیں اب جو مفسرین حضرات، علماء اور بزرگان جو فرماتے ہیں کہ یہ جو حبوط ہے نا، حبوط اول کیا تھا؟ حبوط عداوتی. حبوط دوم کیا؟ حبوط ہدایتی. اب حبوط عداوتی میں کیا تھا؟ حبوط عداوتی کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیل بات کی تھی کہ دشمنی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. لیکن حبوط ہدایتی میں کیا ہے؟ دیکھیں کب حبوط ہدایتی کا خطاب آیا؟ توبہ کے بعد. صحیح ہے. جیسے اب دیکھیں یہ سب واقعات کہاں پیش آ رہے ہیں؟ اس عالم تکوین کے اندر. ابھی تک آدم زمین پر نہیں آئے. زمین پر آنے ایک، اب فی الحال زمین کے علاوہ، یعنی زمین کے علاوہ جو عالم ہے نا، وہ عالم تکوین ہے. فی الحال اس کو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ ایک وہ ہے، ایک عالم تکوین ہے، ایک عالم تشریح ہے، ٹھیک ہے. عالم تشریح یعنی دین، ہدایت، قرآن. عالم تکوین یعنی قواعد ہستی جو اس عالم میں جاری اور ساری ہیں اس وقت، اس کو عالم تکوین کہتے ہیں. اب ایک بات میں دوسرے حبوط کو بیان کرنے سے پہلے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ سب ماجرا کہاں پیش آ رہا ہے؟ زمین پر آنے سے پہلے، ٹھیک ہے. یعنی کیا؟ یعنی زمین پر کیا ہوتا ہے؟ مثلا میں اگر اپنے بیٹے کو کہتا ہوں کہ یار پانی لے کر آؤ، تو وہ جائے گا، اپنے قدموں پر چل کر جائے گا، پانی لے کر آئے گا. ٹائم لگے گا اس کو. لیکن اگر میں جنت میں ارادہ کروں پانی چاہیے مجھے، اب زبان پر لانے کی ضرورت نہیں مجھے جنت میں، جیسے ارادہ کروں گا فوراً سامنے کن فیکون. صحیح ہے. آدم علیہ السلام کی توبہ بھی ایسے ہی، یعنی جیسے آپ نے ارادہ کیا ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں، ہاں یعنی یہ عزیز، یعنی یہ جیسے ارادہ کیا ہو گیا، ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام نے جیسے توبہ کی، ایسا نہیں کہ دو منٹ بعد محقق ہوئی، دو منٹ بعد خدا نے قبول کیا، اور دو منٹ بعد کیا ہوا؟ حبوط دوم کا خطاب آیا. آپ ذہن میں رکھیں، حبوط اول کا خطاب آیا، توبہ، حبوط دوم. اوکے، کیا مطلب؟ فوراً محقق ہو گیا توبہ، یعنی اور حبوط کا خطاب آیا، یعنی جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، ہم دیکھیں گے بعد میں کہ انہوں نے 40 سال توبہ کی، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جیسے یہاں پر ان کلمات کے ذریعے توبہ کی، فوراً کن فیکون کے اس قاعدے سے حبوط دوم، جس کو ہم حبوط ہدایتی کہتے ہیں، حبوط ہدایتی کا خطاب آتا ہے حضرت آدم کو، ٹھیک ہے. یعنی یہاں پر کوئی زمان نہیں ہے کہ پہلے انہوں نے توبہ کی، پھر ایک گھنٹے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، پھر اس کے ایک گھنٹے بعد حبوط ہدایتی کا خطاب آتا ہے. نہیں، کن فیکون، فوراً، کیونکہ زمین پر نہیں آئے. چونکہ زمین پر نہیں ہے تو وہاں پر ہر چیز فاسٹ محقق ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو حبوط ہے، قل نحبتوا ببعضكم لبعض عدو، حبوط عداوتی، یہ ایک لحاظ سے حبوط حیوانی ہے جو دشمنی لے کر آتی ہے، ٹھیک ہے نا. حبوط نظام بدنی ہے جو دشمنی لے کر آتی ہے. لیکن جیسے حضرت آدم علیہ السلام اس حبوط عداوتی کا شکار ہوئے، فوراً توبہ بچا لائی، فوراً توبہ بچا لائی. چونکہ فوراً توبہ بچا لائی، یعنی آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، تعبیر کر سکتے ہیں، یعنی حبوط منجر میں توبہ شد. یعنی جیسے حبوط آیا، فوراً حضرت آدم نے توبہ کی. چونکہ توبہ کی، تو یہاں پر حبوط عداوتی تبدیل ہو گئی حبوط ہدایتی میں. یعنی کیا؟ اگر حضرت آدم علیہ السلام بالفرض توبہ بجا نہ لاتے تو کیا ہوتا؟ حضرت آدم علیہ السلام خدا نہ خاصا، نعوذ باللہ، کیا ہوتے؟ اس حبوط حیوانی میں اور نیچے گرتے چلے جاتے. لیکن چونکہ توبہ کی، تو وہ ان کی حبوط تبدیل ہو گئی حبوط ہدایتی میں. فَإِمَّا دوسرے حبوط کا خطاب دیکھیں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کیا مطلب اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب یہ کہ اگر اے، یعنی حضرت خدا فرما رہا ہے کہ اے آدم، اگر میری جانب سے تمہیں ہدایت اب مل گئی ہے توبہ کے بعد، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور یہ ہدایت ان کو مل گئی. تو ایک قاعدہ ہم یہاں پر نتیجہ لے سکتے ہیں، قاعدہ ہے یہاں پر، جو بھی انسان توبہ کرتا ہے نا، اس کو خداوند سبحان ہدایت بخشتا ہے تاکہ وہ اپنے مستقبل کا راستہ ڈھونڈ سکے. صحیح نا، انسان جب گناہوں سے لوٹتا ہے تو بالآخر اس کو کہیں آگے جانا ہے نا، اس کو راستہ تو چاہیے واپس. جو انسان توبہ کرے گا اس کو نیا، اس کو نئی ہدایت ملے گی، کہ اس حضرت آدم علیہ السلام کو اب یہ ہدایت ملتی ہے. لہٰذا کیا ہوا حبوط دوم کا نتیجہ؟ دو راستے ہیں، ایک ہدایت اور ایک ضلالت اور گمراہی. آدم علیہ السلام نے چونکہ توبہ کی نا، انہوں نے ہدایت کا راستہ چن لیا اور اب وہ دوبارہ اس مقام قرب الہی تک پہنچ سکتے ہیں. اب آپ اس کو یوں بھی، ایک میں آپ کو یہ بتا دوں، اس کو غور سے سننا، آپ اس کو بنا بھی سکتے ہو، نقاشی بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ. وہ کیا دیکھیں، جیسے ہی حبوط اول کا خطاب آیا توبہ بجا لائی، حبوط دوم کا خطاب آیا. آپ یہ سمجھیں، اگر میں شیطان اور ابلیس کی بات کروں نا، چونکہ ابلیس نے توبہ نہیں کی، تو ابلیس نقطۂ دیکھیں، حضرت آدم نے جب توبہ کی نا اور حبوط کا بھی، وہ ان کو حبوط عداوتی کا خطاب آیا، تو حضرت آدم نقطۂ صفر عالم پر قرار پائے، زیرو پر. اب ان کو کیا کرنا ہے، چونکہ حبوط ہدایتی بھی ان کو مل گئی، اب زیرو سے اب وہ دوبارہ وہ 100 تک جا سکتے ہیں. لیکن ابلیس، چونکہ انہوں نے توبہ، اس نے توبہ نہیں کی، تو کیا ہوا، وہ زیرو سے بھی نیچے گر گیا، نقطۂ صفر عالم سے بھی وہ پائن چلا گیا، مائنس میں چلا گیا، ٹھیک ہے نا. لیکن حضرت آدم کہاں قرار پائے، نقطۂ صفر پر قرار پائے، اب وہ اوپر واپس جا سکتے ہیں. لیکن ابلیس اس نقطۂ صفر سے بھی نیچے آ گیا، اور وہ مسلسل نیچے جا رہا ہے، اب اس کی نیچے جانے کی کوئی حد نہیں ہے. اچھا، میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا، غور سے سننا، انسان، ہم سب کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، ہم سب ابلیس کے اس سرنوشت سے دوچار ہو سکتے ہیں. ہم ایسا کوئی کام نہ کریں کہ ہم نقطۂ صفر پہ آ جائیں، جس کے نتیجے، اور پھر توبہ بھی نہ کریں اور کیا ہو، نقطۂ صفر سے نیچے چلے جائیں. اب ہمیں دیکھنا ہے توبہ کیا ہے یہاں پر. اب توبہ کی حقیقت اگر ہم پتہ چل جائے نا، تو پھر ہم گناہ نہ بھی کریں نا، تو بھی ہم مسلسل توبہ میں رہیں گے، مسلسل ہم استغفار کرتے رہیں گے، جیسے انبیاء علیہ السلام گناہ نہیں کرتے تھے لیکن استغفار کیا کرتے تھے. ایک شخص آیا حضرت آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، اور اس شخص نے کہا کہ آغا صاحب، بہت زیادہ میری مشکلات ہیں اور کیا کروں میں، آپ کو مجھے حل بتائیں. کیا فرمایا آیت اللہ بہجت نے، جاؤ استغفار کرو، استغفار کرو. لیکن یہاں پر حضرت آیت اللہ بہجت نے فرمایا کہ استغفار زبان کے ذریعے محقق نہیں ہوگی، بلکہ انسان یہاں پر دیکھے کہ میں نے کن لوگوں کے حقوق ضائع کیے ہیں. مثلا میں نے ان سے پیسے لیے ہیں امانت کے طور پر، ٹھیک ہے، ایک سال ہو گیا میں نے ان کے پیسے واپس نہیں کیے، تو ان کا حق میری گردن پہ ہے یا نہیں ہے؟ تو استغفار میں انسان کیا کرتا ہے، نہ فقط استغفار زبانی بجا لاتا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ دو قسم کے حقوق ہیں، حقوق اللہ، مثلا میری نماز قضا ہیں یا نہیں ہیں، روزے قضا ہیں، کوئی کفارہ تو میرے گردن کے اوپر نہیں ہے، یہ سارے حقوق اللہ، اس کو میں ادا کروں، اور حقوق الناس یا حقوق العباد، لوگوں کے حقوق، قرضے ہیں، ناراضگیاں ہیں، میں نے ان کو ناراض کیا ہے، معافی نہیں مانگی ان سے، ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے، صحیح ہے، 20 دن سے میں ان کو پریشان کر رہا ہوں، میں نے ابھی تک معافی، بھائی واقعی معاف کر دینا مجھے، اگر واقعی کوئی غلطی ہوئی ہے، آپ کو پریشان کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا. تو انسان یہاں پہ معافی مانگے، اور اس طرح کے جو حقوق الناس ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ استغفار کے اندر، اسی وجہ سے جب انسان ماہ رمضان میں داخل ہوتا ہے، تو اساتید فرماتے ہیں ماہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے چیک کر لے کہ کوئی امانت تو نہیں ہے، کوئی حقوق العباد تو اس کی گردن پہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کیا ہے، حقوق جب انسان کی گردن پہ ہوتے ہیں نا، تو یہ سد راہ کرتے ہیں، اس کمال کے راستے میں رکاوٹ ہے، جیسے حقوق ادا کر دیا آپ نے, معافی مانگ لی لوگوں سے, ماں باپ سے, خالاؤں سے, ماموں سے, جس کو بھی ناراض کیا, فوراً آپ کا راستہ صاف اوپن ہو جائے گا. صحیح, اس کردہ یہ بہت ہی اہم ہے. گناہ کیا کرتا ہے انسان کے لیے؟ گناہ یہی کام کرتا ہے کہ اگر انسان کے گردن کے اوپر کوئی حق ہے اور راستہ بند ہو جاتا ہے کمال کی طرف, گناہ کا بھی کام ہی ہے. آپ فرض کریں نا کہ انسان کیا کر رہا ہے, جا رہا ہے کمال کے, دیکھیں یہاں پر گناہ ہے, یہ گناہ ہے اور یہ انسان جا رہا ہے سیدھا. اوکے, اب جیسے انسان سیدھا جا رہا ہے کمال کا راستہ طے کر رہا ہے, اب گناہ انجام نہیں دیا, لیکن جیسے فوراً گناہ انجام دیا, اس گناہ نے کیا کیا, راستے کو بند کر دیا ہے. لیکن جیسے اس نے توبہ کی اور استغفار کیا, کیا ہوا, یہ فوراً راستہ کھل جائے گا اور وہ سیدھا جا سکتا ہے اپنے کمال کے راستے پر. بس گناہ رکاوٹ ایجاد کرتا ہے. جی سوال, فقط حقوق نہیں نا, گناہ بھی ہے یہاں پر, گناہ بھی ہے. نہیں گناہ بعض اوقات میں اپنی نسبت کر رہا ہوں نا, ممکن ہے میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچا. جی بدن کے بھی حقوق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, روح کے بھی ایسے ہی ہیں, نفس کے بھی ایسے ہی ہیں. تمام حقوق, دیکھیں گناہ آپ فرض کریں حقوق اللہ میں آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. خدا چاہتا ہے کہ بھائی تم میری بارگاہ میں آؤ لیکن معافی پہلے مانگو. صحیح ہے, رمضان میں داخل ہونے سے پہلے پہلے کیا کرو, گناہوں سے معافی مانگو. ٹھیک ہے, اب یہاں پر توبہ کیا کرتا ہے, توبہ میں نے کہا نا, اب توبہ کیا کرے گا, توبہ انسان کا راستہ کھول دیتا ہے, وہ تمام رکاوٹیں, بیریئرز, آبسٹیکلس کو ہٹا دے گا سائڈ پر اور انسان کو اوپر لے جاتا ہے. اب اس قرآن کی آیت میں دیکھیں کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ بہت ہی دیکھیں کچھ آیات ہمارے اس موضوع میں اور انسان کے اس سفر میں بہت مہم ہے. ایک وہ آیت کون سی تھی جو خزانے والی آیت تھی, وہ ان من شیء والی آیت یاد نہیں ہے, وہ مطالعہ نہیں کرتے کیا کہ وہ ان من شیء الا وعندنا خزائنہ, ہر چیز کا خزانہ ہمارے پاس ہے. وما ننزله الا بقدر معلوم, یہ انسان شناسی کی کیا ہے, محوری آیت ہے. اوکے, اور دو یہ آیت دیکھیں, ولق, یہ ہے سورہ انعام آیت نمبر 42, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم, غور سے, فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون, اور یقیناً ہم نے تمہارے سو پچھلی امتوں کی نسبت کیا کیا ہے, ہم نے مثلاً پیغمبروں کو بھیجا ہم نے, ٹھیک ہے. اب آگے امپورٹنٹ, فاخذناہم, ان کو ہم نے بأسا اور ضرا کے ساتھ مبتلا کیا, معیشتی, اقتصادی, مالی مشکلات کے ساتھ ہم نے ان کو مبتلا کیا, بیماریوں میں ان کو دوچار کیا. کیوں کیوں خدا کیوں ایسا کرتا ہے, خدا کہہ رہے ہم نے کیا ہے بھائی, کیوں, لعلہم یتضرعون, تاکہ وہ ہمارے بارگاہ میں آئیں, خشوع خضوع بجا لائیں, گریہ زاری کریں, تضرع دکھائیں, خضوع کے ساتھ پیش آئیں ہمارے سامنے. بس کیوں خدا ہمارے ساتھ یہ کام کرتا ہے, دیکھیں اس وقت کتنے لوگ مشکلات میں ہیں, کتنے یہاں پر طلاب ہیں, ہم طالب علم کتنی مشکلات میں ہیں, یہاں پر مالی مشکلات ہیں, کتنی مشکلات ہیں. ٹھیک ہے, اب میرا جو بیٹا ہے مثلاً وہ تو آرام سے کہہ دیتا ہے بابا مجھے ایک چاکلیٹ دلا دو دکان سے, اب اس کو کیا پتا میرا جیب خالی ہے یا بھرا ہوا ہے, میرے پاس پیسے کتنے ہیں. ہم تو کہہ دیتے ہیں نا اپنے ماں باپ سے ہمیں یہ چاہیے ہمیں وہ چاہیے, ہے نا, لیکن بچوں کو کیا پتا ماں باپ کی جیب میں کتنا پیسہ ہے, اور پیسوں کے علاوہ کتنے لوگ بیماریوں کا شکار ہیں. کیوں خدا یہ کام کر رہا ہے, لعلہم یتضرعون, تاکہ اس حال توبہ کے ساتھ ہماری بارگاہ میں آئے. مقصد توبہ ہے, توبہ یعنی کیا, ہم سمجھتے ہیں توبہ کوئی بری چیز ہے, نہیں, توبہ یعنی, توبہ یعنی بازگشت, توبہ یعنی لوٹنا خدا کی طرف. اصل مقصد یہی نا, انا للہ و انا الیہ راجعون, خدا کی طرف کیسے لوٹیں گے, توبہ کے ذریعے. اب میں یہاں پر وہ چیپٹر نہیں کھولنا چاہ رہا ہوں. اب حضرت آدم نے مثلا, وہ ہم البتہ بیان کر چکے تھے کہ حضرت آدم کی توبہ سے کیا مراد تھی, لیکن میں صرف ایک یہاں پر قصے کے حوالے سے بات کر دوں اور پھر ہم توبہ کی حقیقت میں آتے ہیں کہ دیکھیں حضرت آدم نے فقط توبہ نہیں کیا, حضرت حوا سلام اللہ علیہا نے بھی توبہ کی, کیونکہ سورہ بقرہ میں جو خطاب ہے وہ صرف حضرت آدم کے لیے ہے, لیکن سورہ اعراف آیت نمبر 23 اس میں دونوں کے لیے آئے. قال دونوں فرماتے ہیں, حضرت حوا بھی حضرت آدم. قال دونوں نے کہا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ دونوں کا خطاب تھا خدا کی جانب, دونوں نے توبہ کی. صحیح ہے
کیا؟
صحیح ہے. قال دونوں نے کہا, ربنا ظلمنا, خدایا ہم نے ظلم کیا ہے. کس کے اوپر ظلم کیا؟ انفسنا, اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسران والوں میں سے شمار ہو جائیں گے, ہم خاسرین میں سے شمار ہو جائیں گے, یعنی ہم نقصان والوں میں سے شمار ہو جائیں گے. بس نتیجہ کیا ہوا اس آیت کا؟ دونوں نے توبہ کی. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے, اس آیت کے بعد جب توبہ کی حضرت آدم نے, تو حبوط دوم میں کیا تھا؟ ہدایتی خطاب آتا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ دیکھیں, قلنا اهبطوا منها جميعا, ہدایت کا کہاں لفظ ہے؟ حبوط دوم کا خطاب دیکھیں, فاما یاتینکم منی ہدا, ہدا ہدایت, فمن تبع ہدایا, جس نے میری ہدایت کی پیروی کی, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صحیح ہے. توبہ, ہم سب اگر ہم بھی توبہ کریں نا, خدا ہمیں بھی ہدایت دے گا, ہمیں ہدایت ملنے لگے گی اس عالم غیب سے, خدا کے ان پلانر سے, ملائکہ سے. اب ہمیں یہ دیکھنا کہ حقیقت ہے توبہ کیا ہے, کیا اگر اس حقیقت کو سمجھ لیں تو کیا ہوگا؟ توبہ ہمارے لیے سخت ہوگی, آسان ہوگی؟ آسان ہوگی اس معنی میں کہ ہم گناہ کریں پہ توبہ کر لیں, نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں اگر توبہ کو سمجھانا ہے نا, تو اس کی بہترین مثال خود انسان ہے. انسان کا نظام بدن کون سا؟ انسان کے نظام کا جو بدنی نظام ہے نا, اس کے اندر مختلف چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے اللہ نے نظامات رکھے ہیں. ایک تو کلی نظام ہے بدن کا, اس کلی نظام کے نا بہت سارے سسٹمز رکھے ہوئے ہیں. اوکے, اب غور سے سننا مہدی بھائی, ٹھیک ہے؟ اب یہ بہت اہم ہے, اس کو آپ کوشش کریں جب میں آپ کے سامنے یہ پیش کروں نا, آپ اس کو گیم میں کنورٹ کر دو, ٹیبلٹ کی گیم میں, ٹھیک ہے؟ پھر دیکھو یہ کیسا بنتا ہے. اور اگر آپ گیم بنانے میں کامیاب ہو جاؤ, مجھے بھی بتانا, میں بھی کھیلنے آؤں گا. واقعی کہہ رہا ہوں, اب یہ جو میں گیم بتاؤں گا یہ, اوکے. ایک بدن کا نظام کیا ہے؟ خدا نے رکھا نظام دفاعی, نظام دفاعی بدن, دا ڈیفینسو سسٹم آف دا باڈی. اوکے, کیا کرتا ہے یہ جسم؟ دیکھیں خدا نے جو ہمارا نظام بدنی بنایا ہے نا, وہ نظام روحی کے ساتھ اگرچہ متفاوت ہے, مختلف ہے, لیکن کاملاً ہم آہنگ ہے. اگرچہ ہمیں بدن اور روح میں فرق نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, فرق ہے, ظاہری فرق ہے, لیکن سسٹم کے اعتبار سے, نظام کے اعتبار سے تقریباً کاملاً ہم آہنگ ہے, ایک ہی ہے. صحیح ہے نا؟ کیسے؟ اب وہ جب ہم دیکھیں گے اس کو, اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے وہ ایک ہے, ٹھیک ہے. کیوں؟ کہ آپ دیکھیں جس, کون ہے بھائی ہماری روح کا خالق؟ کون ہے؟ خدا. بدن کا خالق کون ہے؟ خدا. تو کوئی الگ الگ خالق تو نہیں نا کہ نظام الگ الگ ہو, چونکہ دونوں کا خالق ایک ہی ہے. لذا ان دی اینڈ کیا ہوتا ہے؟ تطابق ہے دونوں کے سسٹمز کے اندر. اب جب ہم یہ دیکھیں گے, نظام بدن کا دفاعی نظام دیکھیں گے, اس کو ہم کاملاً نظام روح کے اندر بھی دیکھتے ہیں, کاملاً 100%. دیکھیں بدن کے اندر ایک نظام موجود ہے جس کو آج کہا جاتا ہے, انگلش میں اس کو کہتے ہیں امیونالوجی, اور فارسی میں کہتے ہیں امیونولوجی, یعنی نظام ایمنی ہے بدن. ایمنی, ٹھیک ہے, ایمنی معلوم ہے نا؟ اوکے اوکے, امیون سسٹم آف دا باڈی. اس میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں انسان کے, آپ مجھے اب میری مدد کریں یہاں پر, کہ انسان کے اندر جو بیکٹیریاز, وائرسز, مائکروبز اس کے بدن میں وارد ہوتے ہیں, کون سی جگہوں سے وارد ہوتے ہیں؟ تین راستے ہیں انسان کی باڈی کے اندر. ایک تنفس, دو ڈائجیشن یعنی ہاضمے کا سسٹم, اوکے, ہاضمے کا سسٹم, اور تین جس کو سسٹم گوارش کہتے ہیں ہاضمے کو, اور تین پوست, اسکن, جلد. تین راستے ہیں انسان کے بدن میں وائرسز کا کی دخول کے لیے. ایک تنفس کا نظام ہے, تنفس کا راستہ ہے, ایک اسکن اور جلد کا راستہ ہے, اور تین گوارش اور ہاضمے, ڈائجیشن سسٹم کا راستہ ہے. اوکے, کیا ہوتا ہے یہاں پر؟ دیکھیں اس کو بہت غور سے سننا, پھر آپ اس کو گیم میں تبدیل کرو اس کو, ٹھیک ہے, سوچ میں, خیالات میں, اپنے قوت خیال استعمال کرو, ٹھیک ہے. اب میں جو مراحل بتاؤں گا نا, اس کو غور سے سننا. اوکے, یہاں پر علماء فرماتے کہ ایکسپرٹس، سائنس کے ایکسپرٹس، اور انہی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا نے کیا نظام، واقعاً معجزہ ہے، انسان کا بدن ہی معجزہ ہے. کچھ مرحلوں میں یہ کام ہوتا ہے. اب دیکھیں، انسان کی باڈی میں جب وائرس آئے گا تو کیا کرتا ہے، کیا کرنا چاہیے اس کو؟ انسان کے ڈیفینسو اور دفاعی نظام کو کیا کرنا چاہیے؟ لڑنا چاہیے اس سے. لڑنا چاہیے نہیں جیسے ایسے ہی ہے نا. اب پہلے مرحلے میں کیا ہوتا ہے کہ مثلاً آپ دیکھیں، جب انسان، اب فرض کریں کہ انسان کے تنفس کی راہ سے یا انسان کی اسکن کی راہ سے مثلاً کیا ہوا ہے، ایک وائرس چلا گیا، بیکٹیریا چلا گیا، مہلک بیکٹیریا، ہلاک کنندہ. اگر انسان کے ڈیفینسو سسٹم، اس کا دفاعی نظام قوی ہو، پاورفل ہو، تو کیا ہوگا، وہ کیا کرے گا، پہلے مرحلے میں کچھ کیمیکلس کو، اس کے اندر کچھ کیمیکلس پہلے سے بنے ہوئے ہوں گے یا کیمیکلس کو پروڈیوس کرے گا، تولید کرے گا. ان کیمیکلس کو، ان کیمیکلس کے ذریعے اس بیکٹیریا اور وائرس کو کیا کرے گا، ختم کرنے کی کوشش کرے گا. یہ پہلے مرحلے میں. یہ فوراً کیا کرے گا، ڈیفینسز، جیسے اس نے دیکھا نا، جیسے اس نے سینس کیا کہ اس باڈی کے اندر مثلاً وائرس آئے، فوراً مقابلے پہ آئے گا. اور اس مقابلے میں کیا کرتا ہے، کچھ کیمیکلس کو اس کی جانب بھیجتا ہے تاکہ اس سے لڑے، اس وائرس سے. اگر وہ ڈیفینسو سسٹم اگر قوی ہوا تو اس کا کیمیکل جو اس نے پروڈیوس کیا، تولید کیا، وہ بھی قوی ہوگا. نتیجے میں کیا ہوگا، وہ وائرس وہیں پر، وہ بیکٹیریا وہیں پر ختم ہو جائے گا. اگر یہ وائرس، اگر ہماری باڈی کے ڈیفینسو سسٹم نے اس وائرس کو اسی عضو میں جس سے وہ داخل ہوا تھا، اگر وہ اس کو وہیں پر اسے شکست دے دی، تو وہ وائرس آگے نہیں جائے گا، وہ اسی عضو میں ہی اس کو ختم کر دے گا. لیکن اگر وہ ڈیفینسو سسٹم، امیونٹی سسٹم ویک ہوا، ضعیف ہوا، تو کیا ہوگا، وہ وائرس آہستہ آہستہ ہر عضو میں اپنی جگہ بناتا جائے گا. اوکے، اسی وجہ سے آپ دیکھیں، اب چلیں یہ ایک کوٹ ایک بزرگ کا، یہ میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. اوکے، لیکن چلیں میں کہہ دیتا ہوں. وہ بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارا جو جسم ہے نا، یہ جو اس وقت سالم ہے نا، یہ معجزہ سے کم نہیں ہے. کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ خاص طور پہ آج کے زمانے میں آپ دیکھیں، جو کھانا پینا ہے، اس قدر کھانا پینا ہمارا کیمیکل والا ہو چکا ہے، اور اس قدر آپ اگر باہر بھی جائیں نا، پولیوشن ہے اور ہوا تازہ نہیں ہے، اور اتنی مشکلات ہیں اس محیط زیست کے اندر اور ایٹماسفیئر کے اندر، کہ مسلسل ہمارے بدن کے اندر مہلک اور ہلاک کنندہ بیکٹیریاز، وائرسز داخل ہونے، لیکن ہمارا بدن کا دفاعی نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ مسلسل ان وائرسز سے 24 گھنٹے حالت جنگ میں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ اس وقت ہماری باڈی میں کیا جنگ چل رہی ہے. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں، ہماری باڈی الحمدللہ، اب دیکھیں خدا کا شکر ہے، 1.5 سال ہو گیا ہے کورونا ہے، خدا کا شکر کریں کہ ہماری باڈی سالم ہے، کہ خدا نے ہمارے نظام دفاعی بدن کو کس قدر قوی بنایا کہ ابھی تک ہم انشاءاللہ الحمدللہ سالم ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، تو اس کی ہمیں دیکھیں، یہ بھی شکر کا مقام ہے. جب ہم انسان شکر للہ کہتا ہے، تو یہ بھی تو ذہن میں رکھیں کہ خدا خیلی ممنون، بہت شکریہ، ہمارا بدن تو نے سالم رکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ در حقیقت جو ہماری باڈی سالم رہتی ہے نا ہمیشہ، یہ خدا کی رحمت بر غضب پر سبقت لانے کا نتیجہ ہے. ایک ہے نا رحمت، ایک ہے غضب. خدا کا غضب سبقت لاتا ہے رحمت کے اوپر، یا خدا کی رحمت خدا کے سبقت پر، خدا کے غضب کے اوپر سبقت اور سبقت لاتی ہے. کون سی چیز؟ خدا زیادہ رحیم ہے یا زیادہ غضبناک ہے؟ زیادہ رحیم ہے. تو یہ خدا کی رحیمیت اور رحمانیت اور رحمت کا نتیجہ ہے کہ ہم ہمیشہ سالم رہتے ہیں، اکثر ہم سالم رہتے ہیں. اور اس رحمت کا ایک پارٹ کیا ہے؟ سالم رہنا، سلامتی. خدا کی رحمت کا تقاضا ہے کہ مخلوقات سالم رہیں، صحیح ہے، بیمار نہ ہوں. اچھا، اب ایک اور پوائنٹ، دوسرا پوائنٹ ہے اب یہاں پر اس دفاعی نظام کے حوالے سے. جب انسان کے، دیکھیں، جب انسان کے باڈی میں مائکروب یا بیکٹیریا داخل ہوتا ہے نا، تو خدا نے انسان کے باڈی کے اندر کتنے سارے سیلز رکھے ہیں، جس کو امیونٹی سیلز کہتے ہیں، ایمنی سیلز، ہو یا ایمنی، وہ کیا کرتے ہیں، اس میکروب سے کیا کرتے ہیں، لڑتے ہیں. اگر یہ امیونٹی سیلز اس مائکروب کو شکست نہ دے پائیں، ہار جائیں اس جنگ میں، تو انسان کو نتیجے میں کیا ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے. صحیح ہے نا. یہ بخار کیا ہے در حقیقت؟ یہ بخار ایک، اس کو فارسی میں ہم کہہ سکتے ہیں، انگلش میں ہم کہتے ہیں ریڈ الرٹ، ریڈ الارم، اور جیرے کرمز، ٹھیک ہے انسان کے نا بعض اوقات کیا ہوتا ہے جب کسی ملک کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، مثلا کوئی لوگ آئے خراب کاری کرنے آئے، لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے اس ملک کا جو دفاعی نظام ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے، ہر پورے ملک میں ریڈ الرٹ ہارن بجاتا ہے، سمجھ میں آ رہی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، آجیر لگاتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں، اوکے کہ سب گھروں میں چلے جائیں، اوکے جس طرح ایمبولینس کی آواز کیسے ہوتی ہے، پولیس کی آواز کیسے ہوتی ہے، اس کو آجیر کہتے ہیں، اس کو الارم کہتے ہیں، بڑا الارم۔ باڈی کے اندر جب بخار ہوتا ہے نا تو یہ کس بخار، یعنی کیا بخار، یعنی ریڈ الرٹ، ریڈ الارم، یعنی یہ باڈی، یعنی باڈی آواز دے رہی ہے کہ بھائی کوئی پرابلم ہے میرے اندر، اوکے باڈی یہاں پر انسان کو کیا کر رہی ہے، ہوشدار، ہوشیار دے رہی ہے، وارننگ دے رہی ہے کہ بھائی کچھ کرو، یہاں پر میں اس مائکروب کے سامنے نہیں لڑ پا رہا ہوں۔ اب یہ جو بخار ہے نا یہ در حقیقت خدا کی نعمت ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں بخار کے ساتھ، دیکھیں ہمارا اس قدر ہم لوگ بعض اوقات غلط چیزوں کو فالو کرتے ہیں نا، انسان کیا پتا ہے کیا کرتے ہیں، ہم جب بخار ہوتا ہے فوراً دوائی پیو تاکہ بخار کم ہو جائے بچے کا، بخار اگر 105 106 تک جائے نا یا 104 کے اوپر جائے تب انسان دوائی لیتا ہے، ورنہ اگر انسان کا بخار 99 100 ڈگریز پر 101 ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ انسان جب بخار آتا ہے نا تو یہ در حقیقت باڈی ہے جو اس چیز کی علامت ہے کہ انسان کا جسم اس مائکروب سے لڑ رہا ہے۔ لیکن اب یہاں پر جب بخار آتا ہے تو یہاں پر لڑنے کی نوعیت بدل جاتی ہے، کیسے، یعنی اب فقط وہ سیلول ہے ایمنی نہیں ہے، وہ فقط امیونٹی سیلز نہیں ہیں جو اب لڑ رہی ہیں۔ اب کیا ہے یہاں پر، یہ میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں جب انسان کے بدن میں اب جب تب ہوتا ہے، جب بخار ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ مائکروب، یہ وائرس بدن کے کنٹرول سے، بدن کے دفاعی نظام کے کنٹرول سے خارج ہو چکا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے۔ نتیجے میں کیا ہوتا ہے، صحیح ہے، مثال کے طور پر ابھی کورونا ہے نا پاکستان میں، ایران میں COVID-19 کی بیماری ہے، کورونا وائرس ہے۔ اب بعض ممالک کے اندر یہ کورونا وائرس آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے، اوکے جب کنٹرول میں تھا تو مثلا آپ دیکھیں ہر ہاسپٹل اپنا کام انجام دے رہا تھا، ہر ہاسپٹل اپنا کام انجام دے، لیکن جب یہ وائرس اس قدر منحوس ہے، کورونا وائرس، چونکہ اب یہ کنٹرول سے باہر جا چکا ہے، تو نتیجے میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، وہ پورا ملک، پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے، یہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے، ہے کیا، اب پورا ملک اپنی پوری توانائی کے ساتھ اس وائرس کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ یعنی اب میں مثال دے دوں آپ کو، مثلا ٹی وی کی کمپنی ہے، ٹی وی کی کمپنی جو ٹی وی بناتی ہے، موبائل بناتی ہے، اوکے اس کا تو ظاہراً اس وائرس سے لڑنے کا کوئی تعلق نہیں بنتا ہے، اوکے وائرس کو کسے کون لڑتا ہے، ہاسپٹلز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، میڈیکل سٹاف ہے، لیکن اب یہ ٹی وی کمپنی بھی دیکھتی ہے بھائی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا، تو اب یہ کیا کرے گی، یہ بھی ماسک بنائے گی، یہ کیا کرے گی، یہ کوشش کرے گی میں بھی کسی نہ کسی طرح مدد کروں تاکہ یہ وائرس، ہر قسم، مثلاً اب مثلاً پاکستان کی ماشاء اللہ ہماری رسپیکٹڈ آرمی ہے مثلاً، اوکے بہترین، اب وہ بھی مثلاً یہاں پر اس جنگ میں، اگرچہ پاکستان کی آرمی کا کوئی تعلق نہیں ہے وائرس سے، لیکن اب وہ بھی آئے گی مدد کرے گی، مثلاً چیز ماسک بنوائے گی اور فلاں فلاں فلاں، اوکے وہ ہاسپٹل بیڈز بنائے گی، اس کو جو ماسک نہیں پہنے گا اس کو مثلاً ماسک پہنوائے گی، جرمانہ دے گی مثلاً، یا فار ایگزامپل ہاسپٹل بیڈز نہیں ہے ہاسپٹل بیڈ بنوا دے گی۔ بدن کا بھی نظام ایسا ہے، اب چونکہ اب پورا بدن مل کر اب اس وائرس سے لڑے گا چونکہ آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ بخار کا مطلب یہی ہے، بخار کا مطلب یہ نہیں کہ میں مر رہا ہوں، میں ضعیف ہو رہا ہوں، نہیں، بخار کا مطلب اب یہ کہ میرا پورا بدن اس وائرس سے لڑ رہا ہے۔ لہٰذا یہاں پر ڈاکٹرز نہیں کہتے کہ بھائی بروفین کا سیرپ پیو، دوائی پیو تاکہ آپ کو بخار، نہیں، ڈاکٹرز جو صحیح والے ڈاکٹرز ہوں گے نا وہ کیا کرے گا، وہ کیا کریں گے، بھائی اب چونکہ آپ کا پورا بدنی نظام اس وائرس کے مقابلے میں، لہٰذا آپ کو مناسب غذائیں کھانی چاہیے اور کچھ غذاؤں سے اور کچھ چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ جب آپ کچھ چیزوں سے پرہیز کریں گے اور کچھ چیزوں کو تناول کریں گے، مناسب چیزوں کو، تو آپ کے بدن کے اندر ایک مجموعی طور پہ انرجی آئے گی اس وائرس کو مقابلہ کرنے کے لیے۔ یہاں پر اب بدن کیا کرتا ہے کہ بدن یہاں پر جس طرح آپ دیکھیں ہر کنٹری میں کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں. کپڑے بنانے کی فیکٹری ہے, اوکے اور کیا, موبائل بنانے کی فیکٹری ہے, اور بتائیں کیا بناتی ہے ہر کنٹری میں, ٹی وی اور پتہ نہیں واشنگ مشین اور یہ سب چیزیں بنتی ہیں نا, لیپ ٹاپ بنانے کی فیکٹری ہے, اوکے کارخانے جات ہیں ہر جگہ. بدن کے اندر بھی اللہ نے کتنے قسم کے کارخانے جات رکھے ہیں, فیکٹریز رکھی ہیں جو مختلف چیزوں کو تولید کرتی ہیں. یہاں پر جب بدن کے اندر یہ وائرس آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے اور بخار ہو چکا ہے اور پورا بدن اس وقت مشغول ہے اس وائرس کے مقابلہ کرنے میں, تو کیا ہوگا؟ یہاں پر بدن کی جو جتنی بھی فیکٹریز ہیں نا, وہ اپنی تمام انرجی اور توانائیاں اس وائرس کے مقابلے میں سرو کریں گی. اوکے, مثلا اگر بدن کا فلاں کام, بدن کی فلاں فیکٹری فلاں کیمیکل کو تولید کرنے میں لگی ہوئی نہیں, اب وہ اپنا کام چھوڑے گی اور وہ اس وائرس کے مقابلہ کرنے میں لگ جائے گی. سمجھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ یہ اللہ نے رکھا ہے, یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے. یہ اسی وجہ سے اس بزرگ کا کیا کال تھا کہ بدن کی سلامتی واقعاً خود یہ نظام, خود یہ نظام ایک معجزہ ہے. میں اب اگلی بات کرنے سے پہلے یہ بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو, یہ جو وائرس آیا ہے بدن کے اندر, یہ بدن کا بدن کے خودی میں سے ہے یا بدن کے غیر خودی میں سے ہے؟ یعنی بدن کے اندر جب یہ وائرس آیا ہے تو بدن کا دفاعی نظام آیا, وہ کیا سوچتا ہے؟ وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ ہمارا اپنا بندہ ہے بھائی, اس کو کچھ نہیں کرنا, وہ ایسا سوچتا ہے؟ وہ نہیں, وہ یہ کہتا ہے نہیں یہ تو دشمن ہے, یہ اپنے میں سے نہیں, یہ خودی میں سے نہیں ہے, بلکہ کس میں سے؟ غیر خودی میں سے ہے, دشمن ہے. اب میں یہاں پر یہ تعبیر استعمال کروں, خودی اور غیر خودی, مجھے پہلے استعمال کرنی چاہیے تھی میں بھول گیا تھا. ٹھیک ہے, وائرس مائکروب جو باہر سے آتے ہیں انسان کے بدن میں, یہ غیر خودی ہے. اوکے, بدن دیکھتا ہے یار یہ ہمارے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا ہے. صحیح ہے, مثلاً پاکستان کے اندر کوئی غیر خودی گھس جائے, مثلاً نان پاکستانی کوئی آ جائے بغیر پاسپورٹ کے, بغیر ویزا کے, بغیر ٹکٹ کے, پاکستان کا بارڈر کراس کر لے, تو پاکستانی آرمی اس کو کیا سمجھے گی؟ کہ یہ اپنا نہیں ہے, فوراً اس کے ساتھ سامنے ایکشن لے گی. صحیح ہے نا, بدن بھی ایسا ہی ہے. اب یہاں پر چونکہ بدن دیکھتا ہے کہ بھائی یہ اپنا بندہ نہیں ہے, تو کیا کرتا ہے؟ اب ایک اور کام جو سیلول ہے یہ ایمنی کرتے ہیں, امیونٹی سیلس کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ فوراً کیا کرتے ہیں, کچھ کیمیکلس کو پروڈیوس کرتے ہیں جو, اچھا بعض اوقات پروڈیوس کرتے ہیں, بعض اوقات پہلے سے آمادہ ہوتے ہیں. کیسے آمادہ ہوتے ہیں؟ کیونکہ پہلے یہ لڑ چکے ہیں اس وائرس سے. اگر آمادہ کیمیکلس موجود ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ کیمیکلس کو پروڈیوس کریں گے لیبورٹری کے اندر اور بھیجیں گے اس سے, اس وائرس کے مقابلے میں لڑنے کے لیے. ٹھیک ہے, اب کیوں؟ تاکہ اس غیر خودی کو یہاں سے نکالیں. اب یہ بدن کا دفاعی نظام ہے. مجھے ایک بات بتائیں, اگر میں مثال دیتا ہوں ایک اور غیر خودی کی, اگر انسان کے اندر جو کڈنیز موجود ہیں, کلیے, فارسی میں کلیے کہتے ہیں نا, کڈنیز اس کو کہتے ہیں انگلش میں, بعض اوقات انسان دو کڈنیزیں ملا کر ایک خراب ہو جاتی ہے, تو کیا کرتے ہیں ڈاکٹرز؟ ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ کڈنی کا ٹرانسپلانٹ کرائیں, یعنی کوئی اور بندہ ہے اس کو کہا جاتا ہے, اگر وہ راضی ہے اس بات کے اوپر کہ وہ اپنی کڈنی کو ڈونیٹ کر دیں. صحیح ہے, اس بندے کو جس کی کڈنی خراب ہو چکی ہے. اوکے, بات ہو گئی, سب ہو گئی, آپریشن شروع ہو گیا ہے. اب اس کی خراب کڈنی کو نکال کے اس کی کڈنی یہاں پر ڈال دیں. بدن اس کو کیا دیکھتا ہے؟ بدن تو دیکھتا ہے یہ غیر خودی ہے, یہ تو اپنا بندہ نہیں ہے بھائی. تو کیسے ہمانگی ایجاد ہوتی ہے, کیسے ہمانگی ایجاد ہوتی ہے؟ بدن کے اس دفاعی نظام کو سمجھایا جاتا ہے ایک دوائی کے ذریعے, تزریق کے ذریعے, آمپول کے ذریعے, ویکسین کے ذریعے, یا جو بھی ہے, اس دوائی کے ذریعے اس بدن کے دفاعی نظام کو ضعیف کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ تاکہ جب یہ غیر خودی کا کڈنی اس کے اندر داخل ہو تو یہ تشخیص نہ دے سکے کہ یہ اپنا ہے یا پرایا ہے. نہیں, بالکل نہیں نا, کچھ گھنٹوں کے لیے ضعیف کرتے ہیں بدن کے دفاعی نظام کو, کچھ گھنٹے کے لیے ضعیف کرتے ہیں تاکہ یہ کڈنی اپنی ایک تو جگہ بیٹھ جائے, اس کو بٹھا دیا جائے, پلس یہ اپنی فعالیت کو آغاز کرے, بلاخر جب اس کو ہوش میں لائیں گے. ہاں, پھر آہستہ آہستہ جب بدن کا دفاعی نظام آہستہ آہستہ دوبارہ جاگے گا, پھر زیادہ فوراً تشخیص نہیں دے پائے گا کہ یہ اپنا ہے یا کسی اور کا ہے. ٹھیک ہے, نہ پھر وہ, چونکہ وہ کڈنی جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ہمانگی ایجاد کر لیتا ہے, باڈی کے ساتھ، تو لہٰذا پھر وہ تشخیص نہیں دیتا. ٹھیک ہے، کتنی اہم بات ہے یہاں پر. اب مجھے ایک بات بتائیں، گناہ خود ہی ہے یا غیر خود ہی؟ غیر خود ہی ہے. جب گناہ، اب میں یہاں پر اسی پیج میں آنے والا ہوں البتہ، کہ آپ دیکھیں جب انسان، اچھا یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. میں اس سے پہلے گناہ کے اوپر آؤں ان چیزوں میں، یہاں تک کوئی سوال ہے؟ خوب بود، اچھا تھا یہ. اوکے، اس کی اب گیم بنا سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے، اچھا، بعض اوقات ہاں گیم بنا لیں، اس کی فلم بنا لیں اس پورے دفاعی نظام کی. ٹھیک ہے، البتہ آپ دیکھیں نا، ہر کنٹری کا جو آرمی سسٹم ہوتا ہے، فوجی نظام ہوتا ہے، وہ اسی طرح ہوتا ہے. اللہ نے ہمارے اندر پورا فوجی نظام لگا ہوا ہے بھائی، ہمیں معلوم ہی نہیں. ٹھیک ہے، اچھا، ایک دفعہ میں ایک اور بات بتاؤں، یہ جو کڈنی سے بہت اہم بات ہے، خود ہی اور غیر خود بہت ہی اہم ہے. اتنی تربیتی نکات ہیں نا اس کے اندر، ایک انسان اس کے اوپر پورا آرٹیکل لکھ سکتا ہے، کتاب شاید لکھ سکتا ہے. دیکھیں، بعض اوقات جب غیر خود ہی انسان کے بدن میں داخل ہوتا ہے نا، تو اس کڈنی والی مثال کی شکل، مثال سے ہم کیا نتیجہ لیں گے کہ غیر خود ہی خود ہی کی شکل اپنا لیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یعنی اب بدن کا دفاعی نظام اس کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ اپنا بندہ ہے، یہ اپنا ہے، یہ ہماری فیملی کا ہے، یہ ہمارے خانوادے کا ہے. یہ اوکے، لہذا وہ جو بدن کا جو پدافن کا جو نظام ہے نا، دفاعی نظام ہے، وہ اصلا اس کو بعض وائرسز بدن کے اندر ایسے داخل ہوتے ہیں. جیسے ایک بہت مشہور وائرس HIV ایڈز جس کو کہا جاتا ہے، HIV ایڈز کا وائرس ایسی ہے، اور بہت سارے وائرسز ایسے ہی ہیں کہ انسان کے اولاً تو وہ غیر خود ہی ہوتے ہیں، لیکن جب وہ باڈی کے اندر داخل ہوتے ہیں نا، تو باڈی اصلاً تشخیص نہیں دے سکتی کہ یہ غیر خود ہی کا ہے یا خود ہی کا ہے. لہٰذا یہ وائرس اپنی پوری جان پکڑ لیتا ہے اس باڈی کے اندر، اور آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، اور انسان آہستہ آہستہ بخار کے بخار سے بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، اور وہاں پر اس کی موت ہو جاتی ہے. اچھا، یہ تو تھا بدن کا دفاعی نظام، عیناً بے عین ہی روح کا دفاعی نظام بھی ایسے ہے. ہم ہم آہنگ کامل، کاملاً ہم آہنگ ہے. انسان جب گناہ کرتا ہے نا، تو پہلے مرحلے میں کیا کرتا ہے؟ اب وہ بدن کا نظام لے کے یہاں پر، پہلے مرحلے میں اس کا روحی نظام دیکھتا ہے کہ یار یہ تو غیر خود ہی ہے، غیر خود ہی ہے. اور پلس کیا دیکھتا ہے؟ کہ چونکہ غیر خود ہی ہے، میرے ساتھ تو اس کا کوئی ہم تطابق نہیں ہے، میرے ساتھ یہ ہم آہنگ نہیں ہے. فوراً کوشش، اس کو اصلاً پھر قبول نہیں کرتا، کوشش کرتا ہے اس کو دف کرے، کوشش کرتا ہے یہ گناہ انجام نہ پائے. لیکن آپ دیکھیں، میں نے شاید 2 یا 3 سیشنز پہلے بھی کہا تھا، جب انسان پہلی دفعہ گناہ انجام دیتا ہے، تو اس کا چہرہ لال ہو جاتا ہے، اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، پسینہ آنے لگتا ہے اس کو پہلی بار جب گناہ انجام دے. کیوں؟ کیونکہ وہ غیر خودی کو ایکسیپٹ، کوشش کرے غیر خودی کو میں ہمان کر لوں اپنے ساتھ. اس وجہ سے وہ پہلے گناہ میں اس قدر سختی کے ساتھ وہ گناہ انجام دیتا ہے. اور جب پہلی دفعہ گناہ انجام دیتا ہے، اگر سالم انسان ہے، اگر شیطان کی گرفت کم ہے، تو فوراً کیا ہوتا ہے؟ پشیمانی کا شکار ہوتا ہے، ندامت اس کے چہرے پہ نظر آتی ہے. اسی وجہ سے حدیث میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، 3 کلمات کی حدیث ہے لیکن بہت خوبصورت، کفا بالندم توبتن، توبہ میں پشیمانی کافی ہے. یہی کہ انسان پشیمان ہو گیا اپنے گناہ سے، یہ توبہ ہے، توبہ اس کی قبول ہے. اتنا دیکھیں، اس قدر خدا نے یہ نظام ہمارے اندر کیسا رکھا ہے. توبہ بس کیا ہے؟ توبہ نظام روحی کے دفاعی نظام کا نام ہے. توبہ کیا ہے؟ انسان کے روحی نظام کا ڈیفینسو سسٹم ہے. اب انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم کیا کریں گے، اسی ڈیفینسو سسٹم آف توبہ کو روحی اعتبار سے ہم دیکھیں گے، مزید کچھ احادیث لے کر آئیں گے، اور پھر ہم آہستہ آہستہ حضرت آدم علیہ السلام کی محفل توبہ میں وارد ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی